الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس سال کا، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا. یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم قرآن اور حدیث کھولتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عشرِ ذی الحجہ کیا ہے. یہ شروع کے 10 دن 10 راتیں اتنی قیمتی ہیں میرے بھائیوں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورہ فجر کی شروع کی آیتیں پڑھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کا قسم کھانا، یہ خود اس کے باعظمت ہونے کی دلیل ہے کہ بہت ہی اہم چیز ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی بزرگی والی ہے اور بڑی فضیلت والی. پھر کیا عظمت ہے، اس میں کیا بڑائی ہے، کیا بزرگی ہے، کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو کھول کھول کر اور واضح طور سے امت کے سامنے بیان فرمایا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت پیش کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، چھوٹا سے چھوٹا بھی نیک عمل، اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ والے عمل کا بھی وہ مقام نہیں. صحابہ نے واضح طور سے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ،
کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کا بھی دوسرے دنوں میں وہ مقام نہیں جو ان دنوں میں چھوٹے سے چھوٹے عمل. حضور نے فرمایا ہاں. اور آگے ایک شخص کا استثناء کیا کہ ہاں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں غزوے میں نکلا اور وہ شہید ہی ہو گیا تو اس کی بات تو الگ ہے, اس کا درجہ بلند ہے. یہ اتنی اجمال اور تھوڑی سی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی اس حدیث میں بیان فرمائے. اب اس کی اور ڈیٹیل اور تفصیل معلوم کرنا ہے تو چلو امام ترمذی کیا. امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له من عشر ذی الحجہ. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کو عبادت جتنی محبوب ہے جتنی پسند ہے اتنی دوسرے دنوں میں نہیں. تو اتنی بات تو بخاری کی روایت میں بھی مل گئی تھی, اس سے آگے کی بات امام ترمذی اور بیان فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنت, کا یہ 10 دن, یہ اس کے دن بھی قیمتی ہیں اور اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں, اس کے دن بھی فضیلت و عظمت و برکت والے ہیں اور ان کی راتیں بھی عظمت و فضیلت و برکت والی ہیں. کیا فضیلت ہے, کیا برکت ہے, اللہ کے رسول نے اور واضح طور سے اس حدیث میں بیان فرمایا. کہا یہ 10 دن ایسے عظمت والے ہیں, ایسے برکت والے ہیں, ایسی فضیلت والے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے, صرف ایک روزہ رکھ لے تو اسے 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا, اور ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات عبادت کا اہتمام کر لے, ایک رات شبیداری کر لے, ایک رات قیام لیل کا اہتمام کر لے تو اس ایک رات کی عبادت شب قدر جیسی عبادت کا ثواب رکھتے. سبحان اللہ, قربان جاؤ محمد رسول اللہ کی شان کریمی پر. حضور نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے قریب کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا. اگر حضور اس عظمت کو نہ کھولتے, نہ واضح فرماتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس کی راتیں کتنی قیمتی ہیں, اس کے دن کتنے قیمتی ہیں. اب آپ سے میں ایک سوال کروں گا, وہ سوچ کے آپ جواب دیجئے. جب اللہ کے رسول نے ان 10 دنوں میں روزہ اور ان 10 راتوں میں عبادت کا اتنا مقام اور اتنا ثواب بیان فرمایا تو اب اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے, اس حدیث کا میسج کیا ملا, پیغام کیا گیا؟ کیا ان جیسے عام دنوں میں ہم کھا پی کے آرام سے سوتے رہتے ہیں یہ 10 دنوں میں بھی کھا پی کے سو جانا چاہیے, یا عبادت کے لیے کمر کو کس لینا چاہیے, مضبوط کر لینا چاہیے اور عبادت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ سے سوال ہے, آپ لوگ جواب دیجئے. کہیے نہیں, یہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ساری غفلہ سستی کو دور کر کے ان 10 دنوں میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے, روزے کا بھی اہتمام ہو اور رات کو نفل عبادتوں کا. بولو کرو گے سب لوگ؟ مگر ایک ضروری بات یاد آئی, وہ سن لو. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی رات میں کوئی بھی عبادت کریں, دن میں کوئی بھی عبادت کریں, ذکر کریں, تلاوت کریں, نفل پڑھیں, ثواب ملے گا. لیکن یہ سب کا ثواب نفل ہے, ضروری نہیں ہے. پڑھا تو ثواب ہے, نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ کے ذمے قرضہ باقی ہے, وہ قرضے کا ادا کرنا بہت ضروری. اور جب ایسا موسم آ جائے جس میں عبادت کا موڈ بن جائے, عبادت کا ماحول بن جائے, عبادت کا موسم بن جائے تو اس کو غنیمت سمجھ کے اپنے قرضے کو ادا کر لینا چاہیے. وہ قرضہ کیا ہے سنو. ہر مسلمان جب 15 سال کی عمر کا مرد ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, تو اس کے ذمے نماز روزے فرض ہو جاتے ہیں. اب کتنے مسلمان ہیں غفلت کی, منمانی کی, لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. کسی کو 20 سال کی عمر میں توبہ کی توفیق ہوئی, وہ نمازی بنا. کسی کو 25 سال کی عمر میں توبہ کی توفیق ہوئی اور وہ 25 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کیا. اور یہاں تک کہ بعض لوگ 40 سال کی عمر میں ان کی بتی جلتی ہے اور احساس ہوتا ہے اور پھر وہ توبہ کر کے نمازی بنتے. تو یہ پچھلی جو نمازیں کسی کی 5 سال کی, کسی کی 10 سال کی اور کسی کی 15 سال کی جو باقی, اس کا کیا؟ یہ ادا کرنا ضروری ہے, فرض ہے آپ کے ذمے.
یہاں تک کہ اگر آپ مرنے لگے آپ ادا نہیں کر سکے تو ان نمازوں کا فدیہ دینے کی وصیت کر جانا آپ کے ذمے لازم اور واجب ہے. لہذا ہمارے جو بھائی حج میں جاتے ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی وہاں 30 دن رہو گے 40 دن رہو گے عبادت ہی کے لیے جاتے ہو, حرم شریف میں داخل ہو گئے اب کوئی کام نہیں, نماز پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو, طواف کرو, کعبۃ اللہ کو دیکھو. تو ان کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو وہاں پر آپ جا رہے ہیں, عبادت کا ایک ماحول بن جاتا ہے, موسم بن جاتا ہے, شوق و رغبت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر کون سی عبادت کرنا, کوئی بھی عبادت کرے کر سکتے, لیکن جو آپ کے ذمے عبادت قرضے میں باقی ہے اس کا ادا کرنا پہلے ضروری. لہذا آپ کیلکولیٹ کیجئے, حساب کیجئے کہ آپ کے ذمے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کتنی نمازوں کی قضا باقی, اور آپ نے نہیں پڑھا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. سنتوں کی قضا معاف ہے, اس کے لیے صرف اللہ سے استغفار کر لے, معافی مانگ لے, کام چل جائے گا. لیکن ایک دن میں 6 نمازوں کی قضا کرنا یہ ضروری ہے, 5 فرض اور 1 وتر. اس طرح سے آپ جوڑ لیجئے, اگر آپ نے 5 سال کی نمازیں قضا کی ہیں, 5 سال آپ کی زندگی غفلت میں گزری ہے اور آپ نے فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں, تو ایک دن میں 6 نمازوں کے حساب سے 5 سال کی نمازیں کتنی بنی, حساب ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, کر لیجئے. تو ایسی جب راتیں آ جائیں, جب دن آ جائیں جس میں عبادت کا ایک ماحول بن جائے, تو ایسے دن راتوں کو غنیمت سمجھ کے ہمارے دن میں جو نمازیں قرض باقی ہیں اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی فکر کرنا چاہیے. اسی طرح اگر ہمارے ذمے فرض روزے باقی ہیں تو اس کو بھی ادا کرنا بہت ضروری ہے. درمیان میں یہ ضروری بات یاد آ گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا. اب آگے چلیے, ترمذی کی روایت میں صرف اتنی فضیلت ملی, کیا فضیلت ملی, کہ یہ 10 دنوں میں کوئی ایک روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزے کا بھاؤ ہے, اور ان 10 راتوں میں کوئی 1 رات عبادت کرے گا تو شب قدر جیسی عبادت کا ثواب ہے. اتنی بات ملی ترمذی کی روایت. اب آگے چلو, ایک روایت بیہقی کی ہے, حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی عالم گزرے ہیں, وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر وذکر اللہ والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف او کما قال. یہ تیسری حدیث میں اتنی بات اور ملی, کیا ملی, کہ ارشاد فرمانا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل کرو. تحلیل کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو عربی میں تحلیل کہتے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام کیا بولو؟ تحلیل. حضور فرمانے ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, اور کس چیز کی کثرت کرو؟ فرمایا تکبیر کی کثرت, اللہ اکبر خوب پڑھو بار. اسی لیے آپ کو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کی 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد کیا کرنا, بولو بولو اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ ایسا کہنا واجب ہے, ضروری ہے, اگر آپ نہیں کہیں گے تو گنہگار ہو. ہاں, عورتوں کو آہستہ پڑھنا. اور ایک تیسری بات اس حدیث میں یہ ملی کہ ارشاد فرمایا والعمل فیہن یضاعف ب700 کہ یہ 10 دنوں میں 10 راتوں میں ہر عمل کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھ جاتا ہے بولو؟ قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کی مہر شان کریمی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو یہ عشرہ عطا فرمایا, زندگی عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان 10 دنوں میں نیکیوں کا ثواب کتنا ہے. اس لیے اس کا تقاضا کیا ہے, یہ 10 دنوں کو ایسا گزار دو کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائیں, اللہ کے رسول خوش ہو جائیں. اور دیکھو عبادت تو آپ کوئی بھی عبادت, کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی عبادت کا پتہ دیتا ہوں, اس کا نام کیا ہے, گناہوں, اللہ سے ڈر کے, اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا, یہ سب سے بڑی عبادت. حج, نفل, نماز، روزہ، حج، عمرہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ سب عبادت ہے، لیکن سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے. اس پر حدیث سنو، اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ، اگر حرام سے بچ جاؤ گے تو اللہ کے یہاں سب سے بڑے عبادت کرنے والے شمار کی جاؤ. پتہ چلا نماز روزہ سب عبادت ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی بات ہے. لہذا میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کا سب سے بڑا احترام یہ ہے اور سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی زندگی میں جو گناہ ہے وہ چھوڑ دے، توبہ کر. اور دوسری بات پھر یاد دلاتا ہوں، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یاد رکھو، جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں، جو دن بابرکت ہوتے ہیں، جو مہینہ بابرکت ہوتا ہے، جو راتیں بابرکت ہوتی ہیں، اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کا وبال بھی اس میں بولو زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر بھی موبائل کی مستیوں میں ڈوبا رہا، موبائل کی حرام کاریوں میں ڈوبا رہا اور اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کیا، تو خطرہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے فوری عذاب آ جائے اور فوری پکڑ میں گرفتار نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ ہر آدمی گناہ چھوڑ دے. اچھا، اگر آپ گناہ کو گناہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن گناہ چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ پاتے، اس کا بھی نسخہ ہے، معلوم کرو، ابھی بتائیں گے، مگر بعد میں بتائیں گے، ابھی آگے چلو. 9ویں تاریخ کی فضیلت، خاص طور سے جب 9ویں تاریخ آتی ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حدیث ارشاد فرمایا، الصیام عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، او کما قال. حضور ارشاد فرماتے ہیں، اور 9ویں کا روزہ اور 9ویں کے روزے کا، حضور فرما رہے ہیں 9ویں کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید یہ ہے کہ یہ 9ویں کا روزہ اتنا قیمتی ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا بھی کفارہ کرا دے گا اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا بھی کفارہ کرا دے. اس لیے روزہ تو رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور سے 9ویں کا روزہ کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں، معذوری اور مجبوری کے مسائل الگ ہیں، اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی بات ہے. پھر اب آگے چلیے، 10ویں تاریخ آ گئی، تو 10ویں تاریخ کو کیا کرنا؟ حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، 10ویں کے دن اللہ کی نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے. لہذا جسے گنجائش ہے وہ ضرور قربانی کرے. حضرت زید ابن ارقم کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے پوچھا، ما ہاذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. اور آگے کا سوال کیا، صحابہ جب حضور سے سوال کرتے تو علم کا ایک دروازہ کھل جاتا. اگر صحابہ حضور سے سوال نہ کرتے اور حضور جواب نہ دیتے تو وہ علم کا دروازہ نہیں کھلتا. صحابہ نے اگلا سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے ہمارے ابا کی سنت تو ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنا، قربانی کا جو جانور ہے اس جانور کے بدن پر جو بال ہیں، ہر ہر بال پر ایک ایک نیکی ملے. پھر بعض صحابہ نے کہا، فصوف، کہ بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال نہیں بلکہ اون ہوتے ہیں، تو اون کہا؟ فرمایا، ہاں ہاں، اون کے بھی ہر ہر بال پر ایک ایک نیک. اب جس جانور کے بدن پر اون ہے تو کوئی تو شمار، تو میرے خیال سے آپ کا کیلکولیٹر بھی شمار نہیں کر سکتا کتنے بال ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے کہ پورا 10 دن 10 راتیں قیمتی ہیں، اور اس میں خاص طور سے 9ویں اور قیمتی ہے، اور 10ویں کو قربانی کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. لہذا جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے کتنی قربانی، ایک قربانی کرنا کہ دو کرنا؟ ایک قربانی کرنا تو واجب ہی ہے جس کے ذمہ واجب ہے، لیکن دوسری ایک اور قربانی کرے تو بہتر ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی کی، ایک اپنی طرف سے کیا ہے اور ایک امت کی طرف سے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو صاحب وسعت ہے اور اللہ نے مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ ایک قربانی پر اکتفا نہ کرے، ایک تو واجب اپنی ادا کرے اور ایک نفل قربانی بھی کرے. وہ نفل کر کے چاہے اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں کو پہنچا دے، اللہ کے رسول کو پہنچائے، چاہے پوری امت کو پہنچائے، بہرحال اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو ایک نہیں دو کرنا چاہیے. ایک تو واجب ہے ہی، دوسری نفل. پہلی جو واجب وہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو، دوسری نفل ہے وہ نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوگی، لیکن ثواب بہت، اس لیے کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دو قربانی کی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہر سال دو جانور قربان کرتے تھے. ان سے پوچھا کہ کیا قصہ، آپ دو جانور قربان کرتے ہیں؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے میں ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اللہ کے رسول کی طرف. اس لیے ہر مسلمان کو اللہ کے رسول سے جو محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں. اور حضور کی طرف سے تو کرنا بہت بڑی سعادت ہے ہی، لیکن حضور کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، ان کے بھی ہم پر بڑے احسانات ہیں، لہذا ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے بمبئی میں ہم آ کے بیٹھے تھے، بیان کے بعد ایک صاحب آئے کہنے لگے میں اصحاب بدریین کی طرف سے، بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا، بعض نے خلفائے راشدین کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیا، بعض نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی اور حضرت بہاءالدین نقشبندی اور جو چاروں سلسلوں کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں ان کی طرف سے، بعضوں نے ارادہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، بعضوں نے ارادہ کیا حضور کی ازواج مطہرات کی طرف سے. اس لیے میرے بھائیو حضور کی طرف سے تو کرنا ہی ہے، لیکن حضور کے بعد صحابہ اور حضور کی بیویاں، حضور کے صاحبزادے اور حضور کے گھر والے، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین، ان کا بھی ہم لوگوں پر بہت احسان ہے، انہیں بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. باقی نفل قربانی کا، نفل قربانی کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا جائز ہے، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک، چاروں اماموں کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل قربانی کر کے اپنے اموات کو اس کا ثواب پہنچائے تو ثواب پہنچتا ہے اور پہنچانا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور جن پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کریں تو اللہ کے رسول ان سے بہت خفا ہے، بہت ناراض ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا مَن وَجَدَ سِعَةً فَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ جسے قربانی کی گنجائش تھی، یعنی قربانی اس پر واجب تھی، اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کیا تو حضور فرمانے کہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے. یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدگاہ میں نہ آوے، یوں فرمانے میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے. اس لیے میرے بھائیو بہت ڈرنے کی چیز ہے، جنہیں اللہ نے گنجائش دی پھر بھی بخیلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے، وہ بہت محروم ہیں، انہیں قربانی کرنا چاہیے. پھر میرے بھائیو قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تو اس کے کچھ مسائل ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ مسائل کے مطابق. جیسے کوئی آدمی منمانی نماز پڑھے تو اسے نماز نہیں کہے، وہ اٹھک بیٹھک ہوگی، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مسائل کے مطابق نماز پڑھے گا تو وہ نماز کہی جائے گی. اسی طرح مسائل کے مطابق روزہ رکھے گا تو روزہ ادا ہوگا. اسی طرح قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس کے کچھ شرائط ہیں کہ جانور اس کا کتنی عمر کا ہو، اس کی سینگ کیسی ہو، اس کی آنکھ کیسی ہو، اس کے اعضاء کیسے صحیح سالم ہو، اس کے پورے مسائل علماء نے تفصیل سے بیان فرمائے. تو قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس کے شرائط ہیں، اس کے شرائط کو معلوم کر کے اس کے مطابق اگر آپ قربانی کریں گے تب تو آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا، ورنہ پھر گوشت کھانا ہوگا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کے دو ادب ہیں، ایک تو ظاہری ادب کیا کہ قربانی کے جانور کی عمر اتنی ہو اور اس کی سینگ نہ ٹوٹی ہو، آنکھ نہ زخمی ہو، پیر لگڑا نہ ہو، یہ سب جو شرطیں علماء بیان کرتے ہیں آپ اسے معلوم کر لیجیے. دوسری ایک باطنی شرط ہے، باطنی ادب ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا من زحا طیبت نفسہ محتسبا لاضحیتہ کانت لہ حجابا من النار. یہ حدیث ہے. کیا مطلب؟ کہ قربانی تو کرنا ہے لیکن اندر کی خوشی سے کرنا ہے. حدیث میں فرمایا فطیبو بہا نفس، دل کھول کے کرو، یہ نہیں کہ دل کچوٹ رہا ہے، دل ملامت کر رہا ہے مجبوری سے، دکھاوے سے، اور لوگوں کے شرما حضوری میں کر رہے ہیں. نہیں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اور خوش دلی سے کرو. جس اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی اللہ کے راستے میں تو خرچ کر رہے ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا بڑے عجیب انداز میں حکم فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ پاک فرما رہے اے ایمان والو ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. آدمی سوچتا میں نے کمایا میرا ہے، ابے تیرا کچھ نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ تیرے پاس جو ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، دل ہے، جگر، یہ سب بھی تو انہیں کا دیا ہوا ہے، سب انہیں کا ہے، اور ابھی تھوڑا سا انہوں نے اختیار دے کے تمہیں آزمانا چاہے، سیدھے سیدھے اپنے اختیار سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب کما لو، ورنہ کل کو یہ اختیار بھی چھن جائے گا اور آپ چاہنے کے بعد بھی کچھ خرچ نہیں کر سکتے. اس لیے قربانی کا باطنی ادب یہ ہے کہ خود دل کھول کے خوشی کے ساتھ قربانی، اور دوسرا باطنی ادب یہ ہے کہ ثواب کی امید لگاؤ، کہ جب حضور نے کہا ہے کہ ہر ہر بال پر ایک ایک نیکی ملے گی، تو ہمیں وہ نیکی ملنا، وہ نیکی لینے کی لالچ میں ہم وہ ثواب کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں، یہ باطنی ادب ہے. تیسری ایک بات جس میں عام طور سے غفلت ہو رہی ہے، قربانی ہر مسلمان کو خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا یہ سنت، عام طور سے آج یہ سنت چھوٹتی جا رہی، اور آپ جانتے ہیں حدیث میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس زمانے میں حضور کی سنتوں کو عام طور سے مٹایا جا رہا ہو، اس زمانے میں کوئی ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اس ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر سو سو شہیدوں کا ثواب ملے. آج کل عام طور سے صرف غفلت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے لوگ جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے، اس کی کوشش کرو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر کوئی کسی مجبوری سے نہیں کر سکتا تو کم از کم جانور جہاں ذبح ہو رہا ہو وہاں کھڑا رہے، دیکھے اور وہاں موجود رہے، یہ آخری درجہ. پھر آگے قربانی کے چونکہ جانور کے بھی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، میں سب کو بیان نہیں کرتا، کچھ موٹے موٹے ایک دو مسئلے جس میں بڑی غفلت ہو رہی اس پر توجہ دلا رہا ہوں. جانور کو شرعی طریقے سے اگر آپ ذبح کریں گے تب وہ شرعی ذبیحہ ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے قبول ہوگا، اور پھر اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا، اور اگر آپ منمانی ذبح کریں تو وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا. ذبح کا مسئلہ سنو، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، دوسرے جانور کی گردن کے پاس چار رگیں ہوتی ہیں، یہ چاروں رگوں کا کٹنا مستحب ہے. اگر آپ کو بہت جلدی تھی اور آپ نے جلدی میں صرف دو رگیں کاٹی اور دو نہیں کاٹی تو جانور حلال نہیں ہوا، کتنا بڑا نقصان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ چار رگوں کا کٹنا مستحب ہے، اور تین رگ کا کٹنا تو بہرحال واجب ہے، اور دو کٹی اور دو نہیں کٹی تو جانور حلال نہیں ہو. اس لیے ذبیح کے وقت اس کا بھی بہت اہتمام کریں کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، اطمینان سے جانور ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی کھال اتارنا شروع کریں. ایک مسئلہ یہ. دوسرا ایک مسئلہ توجہ دلانا ہے کہ وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے، جسے مسلمان نے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا، چاروں رگیں کٹ گئیں، ایسا ذبح ہوا، اس کے باوجود ایسے جانور جن کا کھانا حلال ہے، ایسے جانور کے بدن کی سات چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا ناجائز. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ سات چیزیں کیا ہیں اور ان کے کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے. توجہ سے سنو وہ سات چیزیں کیا ہیں. نمبر ایک، خون، اس کا پینا اور کھانا استعمال کرنا منع. دوسرے، مسانہ. تیسرے، غدود. اور چوتھے، پتا. اور پانچویں، خصیتین، جسے آپ کے کپورا کہتے ہیں. اور چھٹے، نر جانور کی شرمگاہ. اور ساتویں، مادہ جانور کی شرمگاہ. یہ سات چیزیں حلال جانور کے بدن کی بھی ایسی ہیں جن کا کھانا ناجائز، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں نے اجمالاً عرض کر دیا، میرے بھائیو قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کے کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل کو معلوم کر کے اگر اس کی روشنی میں آپ وہ قربانی کریں گے تب جا کے وہ قربانی قبول ہوگی، ورنہ صرف گوشت کھانا ہوگا. یہ بعض علاقے میں بڑی غربت ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں بکرے کا گوشت کتنا مہنگا ہے، کہیں 800 روپے کلو، کہیں 1000 روپے کلو. تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے, قربانی آ رہی ہے, اوزہیا کے ایام آ رہے ہیں, ابھی نہیں, ابھی گوشت مت منگاؤ کھانے کے لیے, وہ جب بقرعید آ جائے گی, بقرعید کے ایام آ جائیں گے تو اس میں بکرا ذبح کر لیں گے اور فریج میں رکھ کے اس کو گوشت کھاتے رہیں. تو یاد رکھیے, اگر قربانی کے دنوں میں قربانی کو آپ نے قربانی کا گوشت کھانے کی نیت سے ذبح کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اس کا ثواب لینے کے لیے آپ نے ذبح نہیں کیا ہے, تو آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں, گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہو جائے. اس لیے یاد رکھو, اتنی مہنگی آپ قربانی کریں گے, ایسا نہ ہو کہ اس قربانی کے ثواب سے محروم ہو جائے. اس لیے قربانی کی جتنی شرطیں ہیں سب معلوم کرو, اور معلوم کر کے اس کے مطابق قربانی کرو, تب اللہ کے وہ قابل قبول ہوگی. کل ہمارے پاس چار پانچ منٹ باقی ہے, جلدی سے آگے کی بات. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دس دنوں میں آپ کو کیا کرنا ہے, خوب عبادت کرنا ہے, کوئی بھی عبادت کرو, ذکر کرو, تلاوت کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور امت اس سے غافل. درود پر جلدی جلدی میں آپ کو دو واقعہ سنا دیتا ہوں, سنیے پھر آپ سمجھیے درود کیا چیز ہے. سہارنپور میں ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ. ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد جس گھر سے ان کا جنازہ نکلا تو اس گھر سے خوشبو آنی شروع ہوئی. کتنے دنوں تک؟ یوں لکھا ہے کہ ایک مہینے تک خوشبو آتی رہی. تحقیق کی گئی, کیا قصہ, کیا معاملہ؟ ان کے داماد نے بتایا کہ حضرت کا ایک معمول یہ تھا کہ ہر جمعہ کی رات میں ساری رات شب بیداری کرتے, تہجد اور ذکر وغیرہ جو کچھ کرتے, لیکن ساری رات اللہ کے رسول پر درود پڑھ کے گزار دیتے, سوتے نہیں تھے. تو علماء نے بتایا کہ بس اس عمل کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا کہ آج ان کے گھر سے, جس گھر سے جنازہ نکلا ہے اس گھر سے خوشبو آ رہی ہے, اور ایک مہینے تو خوشبو آ رہی ہے. بولو, سب ارادہ کرتے درود شریف پڑھو گے؟ درود شریف نہیں, کثرت سے درود پڑھنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو, اور پھر ہر ایک کی کثرت اس کے حساب سے ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی, ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 5000 درود شریف پڑھتی. کتنا؟ آپ صرف 1000 درود شریف پڑھنے کا ارادہ کریں تو میں آپ کو ایک حدیث, ایسی حدیث سناؤں گا جس میں اللہ کے رسول نے بشارت دی. پہلے آپ ارادہ کریں, کتنا؟ کم از کم 1000, اور یہ 10 دن 10 راتیں تو قیمتی ہے. 1000 درود شریف پڑھنے پر ایک حدیث میں بشارت ہے, من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یموت حتی یبشر بالجنہ. یہ وہ حدیث ہے جس کو علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں بھی نقل کیا ہے. اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے ایک دن میں 1000 درود شریف پڑھ دیا, اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کی بشارت اور خوشخبری نہ مل جائے. لہذا سب مسلمان ارادہ کریں کہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے ہم روزانہ کوشش کریں گے 1000 درود شریف. کرو گے؟ اور اس سے آگے کا آفر کیا کہ 10 دنوں میں کوئی ایک رات ایسی گزار دو کہ پوری ایک رات اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ پڑھ کے پوری رات گزار دو. ہمارے آقا نے ہمارے لیے کتنی راتیں قربان کی, کوئی زندگی کی ایک رات تو ایسی بناؤ کہ اللہ کے رسول سے کہہ سکو کہ یا رسول اللہ, یہ پوری رات میں نے آپ پر درود شریف پڑھ کے گزار دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا. بولو, سب لوگ ارادہ کرتے ہیں ان 10 دنوں میں درود بھی پڑھو گے؟ کوئی ان 10 دنوں میں کوئی ایک رات بھی ایسی گزارو, کوشش کرو, ماحول بناؤ کہ وہ ایک رات ایسی گزر جائے کہ ساری رات اللہ کے رسول پر درود پڑھو. کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.